جی کل ہم نے بحث شروع کی تھی احتجاج بلا دلیل کی، یعنی بغیر دلیل سے کیا کرنا، استدلال کرنا، بغیر دلیل کے استدلال کرنا، اور اس کی ایک نوع پڑی تھی کہ عدم علت سے استدلال کرنا عدم حکم پر. سمجھ میں آیا کہ علت موجود نہیں اس لیے یہ کہنا کہ حکم بھی موجود نہیں، یہ استدلال بغیر دلیل کے ہے، اس لیے کہ ایک علت کے نہ ہونے سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ حکم بھی نہ پایا جائے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ حکم کسی اور علت کی وجہ سے پایا جا رہا ہو. اور اس کی مثال گزری تھی جیسے شوافع میں سے کوئی استدلال کرتا ہے قی صورت میں کہ قی ناقض نہیں اس لیے کہ وہ سبیلین سے خارج نہیں، تو دیکھو قی کے ناقض نہ ہونے کا حکم لگایا، عدم حکم لگایا، کس وجہ سے؟ عدم علت کی وجہ سے کہ یہ سبیلین سے خارج نہیں، تو جب سبیلین سے خارج نہیں تو یہ ناقض بھی، تو یہ عدم علت کو دلیل بنایا عدم حکم کے لیے، اور یہ احتجاج بلا دلیل ہے، یہ استدلال بغیر دلیل کے ہے، اس لیے کہ سبیلین سے نجاست خارج ہونے سے وضو صرف نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹنے کی علت صرف نجاست کا سبیلین سے خارج ہونا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی اور بھی علت ہے، اور وہ کیا ہے کہ بدن سے نجاست خارج ہو جائے، تو بدن سے نجاست خارج ہو جائے یہ بھی وضو ٹوٹنے کی علت ہے، تو قے کے اندر اگرچہ سبیلین سے نجاست خارج نہیں ہوئی یہ علت تو نہیں پائی گئی، لیکن بدن سے تو نجاست خارج ہوئی ہے یہ علت تو پائی گئی ہے، تو لہذا قید پر کے غیر ناقض ہونے کا حکم لگانا اس لیے کہ وہ سبیلین سے خارج نہیں، یہ استدلال بغیر دلیل کے ہے، کیونکہ عدم علت کو کے ذریعے استدلال کیا گیا ہے، کس چیز پر؟ عدم حکم پر. اسی طرح ان شوافع میں سے کوئی استدلال کرتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا مالک بن جائے تو وہ آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان میں رشتہ ولادت نہیں، تو یہ رشتہ ولادت کا نہ ہونا اس سے استدلال کیا اس کے آزاد نہ ہونے پر، تو دیکھا عدم علت سے استدلال کیا کس چیز پر؟ عدم حکم پر. ہم کہتے ہیں یہ استدلال بغیر دلیل کے ہے، اس لیے کہ آزاد ہونے کی علت صرف رشتہ ولادت میں تو نہیں ہے، صرف رشتہ ولادت کی وجہ سے تو آزاد نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اور بھی تو علت ہے، اور وہ کیا؟ رشتہ ہے محرمیت، محرمیت والا رشتہ ہو یہ بھی تو علت ہے آزاد ہونے کی. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ملک ذا رحم محرم فہو محرمین عتق علیہ، جو کوئی اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک ہوا وہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہاں پر بھی اگرچہ رشتہ ولادت نہیں، ایک علت نہیں، لیکن دوسری علت تو ہے، اور وہ کیا ہے؟ رشتہ محرمین. تو رشتہ ولادت سے کے نہ ہونے پر اس کے آزاد نہ ہونے کا حکم لگانا یہ درست نہیں، بلکہ اس کی اور علت پائی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ رشتہ محرمیت. اسی طرح بھائی امام محمد رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ بچے کے ساتھ قتل میں اگر کوئی شخص شریک ہو تو اس پر قصاص ہے؟ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں، کیونکہ بچہ مرفوع القلم ہے، بچہ مرفوع القلم، تو بچے سے قصاص نہیں لیا جائے گا، اور جب بچے سے قصاص نہیں، ایک قاتل سے قصاص نہیں، تو اس کے ساتھ جو شریک قاتل ہے اس سے بھی قصاص، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک سے قصاص نہ لیا جائے اور دوسرے سے قصاص. اس پر اس نے فوراً کہا کہ پھر تو باپ کے ساتھ جو شریک ہوا ہے بیٹے کے قتل میں اس سے تو قصاص لینا چاہیے، کیونکہ باپ تو مرفوع القلم نہیں. صورت سمجھ میں آئی؟ دیکھو یہاں بھی عدم علت سے استدلال کیا گیا کس چیز پر؟ عدم حکم پر، عدم حکم پر، کیونکہ بچے کے میں حکم کیا تھا، علت کیا تھی؟ مرفوع القلم ہونا، اس کا عدم بناؤ ذرا بھائی، مرفوع القلم نہ ہونا، اور تو باپ کیا ہے؟ مرفوع القلم نہیں ہے. اچھا اور بچے کے ساتھ جو شریک بچے پر حکم کیا تھا بھائی؟ قصاص کا نہ ہونا. اس کا عدم بناؤ, نفی پر نفی داخل کر دو, اس کو قصاص کا ہونا سمجھ میں آیا. تو دیکھا اس نے کہا باپ مرفوع القلم نہیں تو قصاص شریک پر ہونا چاہیے. تو عدم علت سے استدلال کیا کس چیز پر؟ عدم حکم پر. سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ بھی استدلال بغیر دلیل کے ہے. تو باپ پر یاد رکھو قصاص نہیں آتا جبکہ وہ بیٹے کو قتل کر دے, اس لیے کہ شبہ ملک پایا جا رہا ہے. جیسے مالک اپنے غلام کو قتل کر دے تو اس پر قصاص نہیں, اور سزا بھی نہ ہوئی. میں یہ نہیں کہہ رہا بھائی سزا ہی نہیں ہوگی, بھائی قصاص کی بات کر رہا ہوں. قصاص نہیں آئے گا کیونکہ اس غلام کیا ہے, اس کی غلام اس کی ملک ہے, تو ملک کی وجہ سے قصاص ساقط ہو جاتا ہے. اور باپ میں باپ کے لیے بیٹے میں شبہ ملک ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا ایک صحابی سے, انت و مالک لابی کا, تو اور تیرا مال دونوں کس کے ہیں؟ تیرے باپ کے ہیں. تو دیکھا اس کے نفس کو بھی اس کے باپ کا قرار دیا, تو شبہ ملک آ گیا اس حدیث کی وجہ سے. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جی. نیز اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے لا یقاد الوالد بالولد, لا یقاد الوالد بالولد, قصاص نہیں لیا جائے گا. قبض قصاص کو کہتے ہیں. لا یقاد الوالد, قصاص والد سے نہیں لیا جائے گا. بالولد کس کی وجہ سے؟ بچے کی وجہ سے, بچے کی وجہ سے. نیز اس وجہ سے بھی باپ پر قصاص نہیں کہ قرآن میں والدین کے بارے میں کیا آیا ہے, فلا تقل لہما افن, فلا تقل لہما افن. والدین کو اف کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے, اس لیے کہ اف کہنے سے ان کو تکلیف ہوگی. اف تنگی کے وقت کہتے ہیں بھائی, تو اس کلمے کے کہنے سے بھی ان کو کیا ہوگی؟ تکلیف. والدین کو, بیٹوں کو, والدین کے لیے کو ذرا سی تکلیف دینے سے بھی منع کیا گیا ہے بچوں کو. اور اب اگر بیٹے کی وجہ سے باپ سے قصاص لیا جائے تو اس میں تو انتہا درجے کی تکلیف ہے, اور اس تکلیف کا سبب کون بن رہا ہے؟ بیٹا بن رہا ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے اب باپ پر قصاص نہیں آئے گا بھائی. تو کہتے ہیں یہاں اس نے کہا کہ باپ چونکہ مرفوع القلم نہیں تو شریک پر بھی قصاص نہیں. یہ تو اس نے استدلال کیا عدم علت کے ذریعے, کس چیز پر؟ عدم حکم. یہ تو کہتے ہیں اسی طرح جیسے کوئی کہے فلاں مرا نہیں کیونکہ وہ چھت سے نہیں گرا, تو یہ استدلال صحیح ہے اس کے نہ مرنے پر کہ وہ چھت سے نہیں گرا. کیا موت صرف چھت سے گرنے سے واقع ہوا کرتی ہے بھائی؟ موت کے تو بہت سینکڑوں ہزاروں اسباب ہیں بھائی. تو جیسے یہ استدلال صحیح نہیں, اسی طرح وہ بھی نہیں. ہاں اگر وہ علت بند ہو کسی وصف کے اندر, وہ علت بند کیا ہو؟ بند ہو کسی وصف کے اندر جی, یعنی اس حکم کی علت, یہ اگر کسی حکم کی علت کسی وصف میں بند ہو کہ وہی وصف اس کے لیے علت بنتا ہے اور کوئی وصف اس کے لیے علت, تو اس صورت میں علت کے نہ ہونے سے حکم کے نہ ہونے پر استدلال کرنا, اس لیے کہ وہ حکم آتا ہی اسی وصف کی وجہ سے تھا, صرف وہی اس کی علت تھی. اور اب وہ وصف نہیں ہے تو یہ حکم بھی نہیں. جیسے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مغصوبہ کے بچہ ہوگا وہ مضمون نہیں, اس کی وجہ سے زمانہ نہیں آئے گا. بھائی کسی شخص نے کسی کے حاملہ مثلا حاملہ باندی کو کیا کر لیا؟ غصب کر لیا. اس باندی نے اس کے پاس جا کر بچے کو جنم دیا, تو اب وہ بچہ جو ہے وہ مضمون نہیں, یعنی اگر غاصب کے پاس ہلاک ہو گیا تو اس پر زمان نہیں. اس لیے کہ یہاں پر اس شخص پر آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا آنا چاہیے؟ زمان غصب. کیا آنا چاہیے؟ اور زمان غصب نام ہی بتلا رہا ہے, اور زمان کی بات نہیں کر رہا مطلق زمان. میں کس زمان کی بات کر رہا ہوں؟ زمان غصب کی، اور زمان غصب نام ہی بتلا رہا ہے، آتا ہی کس کی وجہ سے ہے؟ صرف غصب کی وجہ سے. تو زمان غصب کے واجب ہونے کی علت صرف غصب ہے، غصب ہوگا تو زمان غصب ہے، غصب نہیں تو زمان غصب بھی. اور بچے کے اندر غصب نہیں پایا جا رہا، بچے کے اندر غصب نہیں پایا جا رہا تو اس کا زمان، اس کی وجہ سے زمان غصب بھی یہاں باندی کی وجہ سے آئے گا. اور اسی طرح جیسے بھائی دو گواہوں نے گواہی دی کسی کے بارے میں کہ یہ قاتل ہے فلاں کا، اور اس کو پھر قتل کر دیا گیا، قصاص اس سے لے لیا گیا، اب انہوں نے دونوں نے رجوع کر لیا، تو اب ان دونوں گواہوں کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا بھائی، اس لیے کہ قصاص کا حکم یہ بند ہے صرف کس کے اندر، اس کی علت صرف کیا ہے؟ قتل کرنا ہے. قتل کریں گے تو قصاص آئے گا، قتل نہیں تو قصاص بھی، اور ان گواہوں نے قتل نہیں کیا تو ان پر قصاص بھی نہیں آئے گا. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کو کیا کیا جائے گا؟ قصاصاً قتل کیا جائے گا. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، یہاں کیا ہے؟ قصاص صرف قتل کی وجہ سے آتا ہے، اور انہوں نے قتل، ہاں اور سخت سزا وغیرہ دی جائے گی لیکن قصاص ان سے نہیں لیا جائے گا کیونکہ قتل نہیں ہے. وَكَذَلِكَ تَمَسُّكُ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ تَمَسُّكٌ بِعَدَمِ الدَّلِيلِ اِذْ وُجُودُ الشَّيْءِ لَا يُوجِبُ بَقَاءَهُ فَيَصْلُحُ لِلدَّفْعِ دُونَ الْإِلْزَامِ. اسی طرح استدلال کرنا استصحاب حال سے، وَكَذَلِكَ تَمَسُّكُ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ، اس طرح استدلال کرنا استصحاب حال، استدلال کرنا استصحاب حال سے، تَمَسُّكُن بِعَدَمِ الدَّلِيلِ، یہ استدلال کرنا ہے عدم دلیل کے ساتھ. استصحاب حال کسے کہتے ہیں بھائی؟ یاد رکھو استصحاب حال کی تعریف لکھ لیجئے بھائی، استصحاب حال کی تعریف لکھ لو بھائی. ابقاء الشیء علی حالہ، ابقاء الشیء علی حالہ السابقتی لعدم الدلیل المزیل، لعدم الدلیل المزیل. مزیل زا کے ساتھ ہے، زا بھائی زال یا زول، لحاظ لکھ لی تعریف بھائی. ابقاء الشیء علی حالہ السابقتی لعدم الدلیل المزیل، لعدم الدلیل المزیل. جی تعریف لکھ لی بھائی. بھائی ابقا کسی چیز کو باقی رکھنا، علی حالہ السابقتی، حال عربی میں مؤنث ہے اس لیے اس کی صفت مؤنث میں لے کر آیا بھائی. کسی چیز کو باقی رکھنا اس کی سابقہ حالت پر، لعدم الدلیل المزیل، اس وجہ سے بوجہ دلیل مزیل کے نہ ہونے کے بھائی، کوئی زائل کر دینے والی دلیل کے نہ ہونے کی وجہ سے. لکھ لیا بھائی؟ اچھا بھائی اب ادھر توجہ کرو بھائی، استصحاب حال کسے کہتے ہیں بھائی؟ کسی چیز کو اس کے سابقہ حالت پر باقی رکھنا اس وجہ سے کہ کوئی ایسی دلیل نہیں پائی جا رہی جو اس کو زائل کر دے بھائی، جو اس کو بدل دے، جو اس کو جو اس کا انتفاع کر دے. کیا کر دے؟ انتفاع کر دے. یعنی بھائی کوئی چیز جس حالت پر زمانہ ماضی میں ثابت تھی، کوئی چیز تھی زمانہ ماضی میں جس حالت پر ثابت تھی، زمانہ حال میں بھی ہم اس پر وہی حکم لگاتے ہیں کہ اس کا یہ اس کا جو وصف زمانہ ماضی میں ثابت تھا زمانہ حال میں بھی اس کا وہ وصف باقی ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی انتفاع کی دلیل موجود نہیں ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جی. تو جی کیا بات تھی بھائی؟ کسی چیز پر کیا تھا ایک زمانے کے اندر، یعنی یوں کہ زمانے ماضی کے اندر اس کی جو حالت تھی اس کا جو وصف ثابت تھا، زمانے حال کے اندر بھی وہی اسی وصف کو اس کے لیے ثابت کرنا، کہ اب بھی اس کا وہ وصف کیا ہے؟ ثابت ہے. کیوں ثابت ہے؟ کہ کوئی انتفاع کرنے والی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی نفی کی دلیل موجود نہیں ہے. یہ استدلال ہے بغیر دلیل کے بھائی، یہ استدلال ہے بغیر، اس لیے کہ زمانہ ماضی میں کسی چیز کے لیے کسی وصف کا ثابت ہونا، یہ اس کے ساتھ یہ لازم نہیں ہے کہ زمانہ حال میں بھی اس کا وہ وصف ثابت ہو. بھائی کہ زمانہ ماضی میں کسی چیز کے لیے کوئی وصف ثابت ہو تو ضروری نہیں ہے کہ زمانہ حال میں بھی وہ وصف ثابت ہو. صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہ استصحاب حال کو دلیل بنانا کہ بھائی زمانہ ماضی میں چونکہ اس چیز کا یہ حکم تھا تو لہذا زمانہ حال میں بھی اس کا یہی حکم ہے، یہ استدلال بغیر دلیل کے ہے. اس لیے کہ زمانہ ماضی میں ایک وصف اگر اس کے لیے ثابت تھا تو اسے یہ لازم نہیں آتا کہ زمانہ حال میں بھی وہ وصف ثابت ہو. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استصحاب حال کو وہ دلیل بناتے ہیں بھائی، دلیل بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اصل ہر حکم میں یہ ہے کہ جب وہ ایک دفعہ ثابت ہو جائے تو اس میں دوام ہو بھائی. اس میں کیا ہو؟ جب ایک دفعہ زمانہ ماضی میں ثابت ہو چکا ہے تو اصل یہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہو؟ دوام ہو. جب تک کوئی مغیر نہ پایا جائے، کوئی اس وصف کو بدلنے والی چیز نہ پائی جائے، تو یہ زمانہ حال میں بھی، جب زمانہ ماضی میں ایک وصف ثابت تھا تو زمانہ حال میں بھی وہ وصف ثابت ہوگا، اس لیے کہ کوئی مغیر پایا نہیں گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا امام شافعی رحم اللہ اس کو الزام کی بھی دلیل بناتے ہیں اور دفع کی بھی دلیل بناتے ہیں. الزام کسی پر کوئی حکم لازم کرنا اور دفع کسی سے کسی حکم کو دفع کرنا. تو کسی پر کسی حکم کو لازم کرنے کے لیے بھی وہ اس کو دلیل بناتے ہیں اور کسی سے کسی حکم کو دفع کرنے کے لیے بھی وہ اس کو دلیل بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں استصحاب حال، یہ استدلال بغیر دلیل کے ہے، لہذا اس کو دفع کی دلیل تو بنایا جا سکتا ہے، الزام کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا. اس کے ذریعے کسی سے کسی حکم کو دفع تو کیا جا سکتا ہے، دور تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ذریعے کسی پر کسی حکم کو لازم نہیں کیا جا سکتا. تو عند الشوافع استصحاب حال الزام کی بھی دلیل بنتا ہے اور دفع کی بھی دلیل بنتا ہے، جبکہ عند الاحناف جو ہے استصحاب حال الزام کی دلیل نہیں بنتا، البتہ دفع کی دلیل بنتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ دیکھئے بھائی، وَكَذَلِكَ تَمَسُّكُ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ تَمَسُّكٌ بِعَدَمِ الدَّلِيلِ، اسی طرح استدلال کرنا استصحاب حال کے ذریعے، تَمَسُّكُن یہ استدلال کرنا ہے، بِعَدَمِ الدَّلِيلِ کس کے ساتھ؟ عدم دلیل سے. اِذْ وُجُودُ الشَّيْءِ لَا يُوجِبُ بَقَاءَهُ، اس لیے کسی چیز کا پایا جانا لا يُوجِبُ اَيْ لَا يُسْبِتُ یہ ثابت نہیں کرتا بَقَاءَهُ اس چیز کی بقا. کوئی چیز ماضی میں موجود ہو تو حال میں اس کی بقا لازمہ نہیں ہے. فَيَصْلُحُ لِلدَّفْعِ دُونَ الْإِلْزَامِ، تو استصحاب حال کے ذریعے استدلال جو ہے یہ دفع کی صلاحیت تو رکھتا ہے، دفع کے لیے تو دلیل بن سکتا ہے، دون الالزامی نہ کہ الزام کے لیے، الزام کے لیے دلیل نہیں بن سکتا. وَعَلَى هَذَا قُلْنَا اسی بنا پر ہم کہتے ہیں. دیکھو بھئی ایک شخص ہے مجہول النسب ہے, اس کے نسب کا پتہ ہی نہیں ہے کس کا بیٹا ہے, صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ اب دوسرا شخص اس پر دعویٰ کر دیتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے, یہ کیا ہے میرا. تو دیکھو یہاں پر اس نے اس پر غلام ہونے کا دعویٰ کیا, اب یہاں پر استصحاب حال کے ذریعے اس سے اس کے اس دعوے کو دفع کیا جا سکتا ہے. کس کے ذریعے؟ استصحاب حال کے ذریعے اس کے اس دعوے کو دفع کیا جائے گا. تو استصحاب حال دفع کی دلیل تو بن سکتا ہے لیکن الزام, اور یہاں کس چیز کی دلیل بن رہا ہے؟ دفع کی. اس نے اس پر کس چیز کا دعویٰ کیا؟ غلام ہونے کا. غلام ہونے کا تو ہم استصحاب حال کے ذریعے اس کے اس دعوے کو رد کر دیں گے. تو صرف دعویٰ کر دینے سے یہ اس کا غلام نہیں بنے گا, دعویٰ کر دینے سے یہ اس کا غلام ہے, بلکہ اس کے اس دعوے کو ہم دفع کریں گے. کس کے ذریعے؟ استصحاب حال کے ذریعے, یعنی اس کے سابقہ حالت کو ہم ثابت کریں گے زمانہ حال میں بھی. وہ کیسے؟ دیکھو بھائی ہم کہیں گے کہ یہ ہر انسان کے اندر اصل ہے آزاد ہونا. ہر انسان کیا ہے؟ آزاد ہے. اصل کے اعتبار سے ہر انسان آزاد ہے, بعد میں غلامی کسی عارض کی وجہ سے آئے گی بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اصل ہے ہر انسان کے اندر آزاد ہونا, اور یہ شخص جو مجہول النسب ہے یہ بھی انسان ہے. اور ضابطہ کیا ہے؟ ہر انسان میں اصل کیا ہے؟ ہاں, تو یہ بھی اصل کے اعتبار سے آزاد ہے, یعنی جب پیدا ہوا تو کیا تھا؟ آزاد تھا. تو جب زمانہ ماضی کے اندر یہ آزاد تھا تو زمانہ حال میں بھی یہ کیا ہوگا؟ آزاد ہوگا. لہذا اس کو اس شخص کا غلام ہم صرف دعوے کی وجہ سے غلام نہیں بنائیں گے. تو دیکھو استصحاب حال کو ہم نے کیا کیا؟ دفع کی دلیل بنایا, اور رقیت کو اس سے کیا کر دیا؟ دفع کر دیا. رقیت کو اس سے کیا کر دیا؟ ہاں اس کے پاس, اور بھائی جبکہ اس کے پاس اور کوئی دلیل وغیرہ نہیں ہے دعویٰ کرنے والے کے پاس. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو صرف دعویٰ اس نے کیا ہے, تو استصحاب حال کے ذریعے ہم نے اس کے اس دعوے کو کیا کر دیا؟ دفع کر دیا. آپ اسی شخص جس نے دعویٰ کیا تھا اسی نے غلام پر جنایت کی بھائی, مثلا اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا. کیا کیا؟ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا, یا کوئی سر پہ کوئی زخم لگا دیا مثلا. چلو ایک صورت بنا لو, ہاتھ کاٹا, اور ہاتھ کاٹنے کی صورت میں اس پر کیا آتی ہے؟ نصف دیت بھائی. یاد رکھو ہاتھ کی دیت نصف ہے بھائی. یہ جو ہے نا ایک لفظ ہے دیت, ایک لفظ ہے عرش. دیت جو ہے یہ نفس کا جو زمان آتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ دیت. 100 اونٹ کسی کو کسی نے قتل کر دیا غلطی سے تو اس پہ کیا آئے گی؟ دیت آئے گی بھائی. نفس کا زمان, پورے نفس کا زمان آئے گا. تو یہ پورے نفس کا زمان ہے یہ دیت کہلاتا ہے, یہ 100 اونٹ. اور اگر کسی نے کسی کا غلطی سے اس کا ہاتھ اس سے کٹ گیا وغیرہ تو اب اس پر ہاتھ کتنے زمان آئے گا بھائی؟ اور ہاتھ کا زمان نصف ہوتا ہے نفس کے زمان کا بھائی, یعنی 50 اونٹ آئیں گے. کیا آئیں گے؟ 50 اونٹ آئیں گے. اور یہ جو نفس کے علاوہ جو زمان آیا کرتا ہے اس کو عرش کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عرش کہتے ہیں. آپ نے فقہ میں پڑھا ہوگا. تو دیت جو ہے نفس کے زمان کو کہتے ہیں, اور عرش نفس کے علاوہ اور اعضاء کے زمان کو کہتے ہیں. لیکن کبھی کبھار یہ کیا ہوتے ہیں, دیت کیا ہے نفس کے علاوہ اور اعضاء کے زمان میں بھی دیت کا لفظ مجازن بول دیتے ہیں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو لہذا اب اس نے غلطی سے اس سے اس شخص کا ہاتھ کٹ گیا جس کو اس نے جس پر اس نے غلام ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اب اس پر اس ہاتھ کا زمان آئے گا جی, اور ہاتھ کا زمان کتنا ہوا کرتا ہے؟ نصف دیت یہ بھائی، اور وہ کتنے ہیں 50، لیکن یہ آزاد کا ہے بھائی، آزاد کی دیت کتنی ہے 100 اونٹ، تو اس کے نصف دیت کتنی ہوگی 50 اونٹ، جبکہ غلام ہر حکم میں آزاد سے نصف ہے، تو غلام کی کل دیت کتنی ہوگی 50 اونٹ، تو اس کے ہاتھ کی اس کے کل دیت کا نصف کر لو کتنا ہوا 25 اونٹ بھائی، کتنے آ جائیں گے 25 اونٹ۔ تو اگر اب اس نے اس کا ہاتھ کاٹا ہے تو اس شخص پر زمان آئے گا، وہ زمان اگر ہم آزاد والا اس پر لازم کریں تو کتنا آئے گا 50 اونٹ، اور اگر غلام والا کریں تو کتنا آئے گا 25 اونٹ آیا کرتے ہیں۔ تو اب اس پر کون سا زمان آئے گا، غلام والا یا آزاد والا؟ کہتے ہیں بھائی اس پر غلام والا زمان آئے گا۔ کون سا؟ غلام والا زمان آئے گا، اس لیے کہ اگر ہم اس پر آزاد والا زمان لازم کر دیں کہ یہ شخص کیا تھا، آزاد تھا، لہذا تمہارے اوپر کتنا زمان آئے گا، آزاد آدمی کی دیت آئے گی اور وہ کتنی ہے 50 اونٹ ہے، وہ دینے پڑیں گے۔ تو یہ تو ہم نے اس شخص کی، یہ جو مجھول النسب ہے، اس کی حریت کو اس پر لازم کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اس کی حریت پر، اس کی حریت کو اس پر کیا کر دیا؟ لازم کر دیا کہ وہ لازمن کیا ہے، تمہارے لیے آزاد ہے، اور جب آزاد ہے تو کتنی دیت دینی پڑے گی 50 اونٹ دینے پڑیں گے بھائی، 50 اونٹ بھائی۔ اور استصحاب حل کے ذریعے کہ یہ شخص کیا ہے جی، یہ شخص انسان ہے، اور ہر انسان میں اصل کیا ہے، آزاد ہونا، تو یہ بھی کیا ہے، آزاد ہے، لہذا تمہارے پر اس کے زمان کتنا آئے گا، آزاد آدمی والا زمان آئے گا۔ تو یہ تو ہم نے استصحاب حال کے ذریعے اس شخص کی حریت کو اس پر لازم کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اور استصحاب حال کے الزام کی دلیل بھئی، اس استصحاب حال کے ذریعے رقیت کو ہم غلام سے دفع تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کی حریت کو لازم نہیں کر سکتے۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے دونوں کی؟ کیا کر سکتے ہیں، اس کی رقیت کو اس سے دفع تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کی حریت کو کسی غیر پر لازم، کیونکہ استصحاب حال کس چیز کی دلیل بنتا ہے، دفعہ کی دلیل تو بن سکتا ہے لیکن الزام کی دلیل نہیں بن سکتا۔ صورت سمجھ میں آگئی بھائی اچھی طرح؟ دیکھئے بھائی، والا ہادا قلنا، اسی بنا پر ہم کہتے ہیں مجھول النسب، مجھول النسب جو ہے، لو ادعا علیہ احد رقن، اگر دعویٰ کیا اس پر کسی ایک نے غلام ہونے کا، ثم جنا علیہ جنایتن، پھر جنایت کی اس شخص نے، اس پر جنایت کرنا جی مفعول مضاف، پھر اس پر جنایت کی، لا یجب علیہ عرش الحر، تو اس پر حر آدمی کا عرش واجب نہیں ہوگا، لئن ایجاب عرش الحر الزام، اس لیے کہ آزاد آدمی کا عرش یعنی دیت اس پر واجب کرنا الزام، یہ تو کیا ہے، الزام ہے، اور الزام کے لیے استصحاب حال دلیل، کیونکہ استصحاب حال تو استدلال بغیر دلیل کے ہے، فلا یثبت بلا دلیل، لہذا یہ الزام حریت ثابت نہیں ہوگا بغیر دلیل کے، یہ ثابت نہیں ہوگا بغیر دلیل کے۔ صورت سمجھ میں آگئی؟ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا اِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى الْعَشْرَةِ فِي الْحَيْزِ وَلِلْمَرْأَةِ عَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ رُدَّتْ إِلَىٰ اَيَّامِ عَادَتِهَا۔ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اسی بنا پر ہم کہتے ہیں، اسی بنا پر جی، کہ اسی بنا پر، اس کے لئے کس کی طرف اشارہ ہے بھئی؟ نہیں نہیں نہیں، یہ استصحاب حال، آگے ایک دو مسئلے ذکر ہو رہے ہیں، یہ استصحاب حال نہیں بھئی، اس لیے کیونکہ ان کے اندر دفع یا الزام والی بات نہیں ہے، ہاں یہ استدلال بغیر دلیل کے درست نہیں، اس کی مثالیں ہیں بھائی، استدلال بغیر دلیل کے درست نہیں، اس کی مثالیں ہیں جی. البتہ اس کی تفریق کی استصحاب حال پر، اس لیے کہ دونوں ایک ہی قسم کے ہیں. جیسے استصحاب حال استدلال بغیر دلیل کے ہے، ان مسئلوں میں بھی کیا صورت ذکر ہوگی؟ استدلال بغیر دلیل کے. وعلی ھذا قلنا، اسی بنا پر ہم کہتے ہیں، اذا زاد الدم علی العشرۃ، جب خون بڑھ جائے دس ایام پر، فی الحیض حیض کے ایام میں. بھائی دیکھو دیکھو بھائی، ایک عورت ہے، اس کے حیض کے ایام متعین ہیں، معروف عادت ہے بھائی، مثلا اس کو مہینے میں 7 دن حیض آتا ہے، حیض کا خون آتا ہے. اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس عورت کا خون 7 دنوں سے بڑھ گیا، اور بڑھتے بڑھتے 13 دن تک یا 14 دن تک چلا گیا بھائی، مثلا 13 دن تک چلا گیا بھائی. یہ اب یہ جو 10 دن سے بڑھ گیا ہے، حیض کے زیادہ سے زیادہ ایام کتنے ہیں؟ 10 دن. تو یہ جو 10 سے اوپر 3 دن ہیں، یہ تو قطعی طور پر استحاضہ ہیں. یہ کیا ہیں؟ قطعی طور پر. اور جو پہلے 7 ہیں وہ تو یقیناً کیا ہے؟ حیض ہیں. اب یہ جو 7 کے بعد 8, 9, 10 دن ہیں، 8واں 9واں اور 10واں دن ہے، یہ حیض ہے یا استحاضہ ہے؟ یہ حیض. اس میں دونوں احتمال آ گئے، دونوں احتمال آ گئے. اس لیے کہ یہ جو خون ہے 3 دن کا، یہ حیض کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے اور استحاضہ کے ساتھ بھی. حیض بھائی، کیونکہ پہلے 7 دن کیا ہے؟ حیض. تو شروع کے اعتبار سے یہ 8واں 9واں 10واں دن کا خون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ حیض. اور آخر کے اعتبار سے یہ کس کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ استحاضہ، کیونکہ 11واں 12واں 12واں اور 13واں دن کا خون کیا ہے؟ استحاضہ. تو یہ استحاضہ کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے اور حیض کے ساتھ بھی. اب اس پر کیا حکم لگایا جائے؟ اس 3 دنوں پر کہ یہ استحاضہ ہے یا حیض. کہتے ہیں کہ اگر اس کو بھی حیض قرار دیا جائے، کیا قرار دیا جائے؟ حیض قرار دیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ عورت کی عادت ٹوٹ گئی، عادت تو 7 دن تھی لیکن اب کیا ہو گئی؟ اس کی عادت ٹوٹ گئی، اور اب یہ 3 دن مزید حیض کے ہو گئے، 10 کے 10 دن حیض کے ہو گئے. تو کہتے ہیں اگر ان 3 دنوں کو بھی حیض قرار دیا جائے تو یہ استدلال بغیر دلیل کے ہے. عورت کی عادت ٹوٹ گئی بھائی، کوئی دلیل ہے یہاں پر بھائی؟ یہاں پر کوئی دلیل موجود ہے؟ ہاں البتہ اس کو استحاضہ قرار دینے کی دلیل موجود ہے، اور وہ کیا؟ کہ اس کی عادت پہلے کتنے دن تھی؟ تو اب بھی کتنی ہوئی؟ اور باقی زائد 6 دن کیا ہیں؟ استحاضے کے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَبَعْلَى هَذَا قُلْنَا، اسی بنا پر ہم کہتے ہیں، اِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى الْعَشْرَةِ، جب بڑھ جائے خون 10 دنوں پر، فِي الْحَيْضِ حَيْض کے دنوں میں، وَلِلْمَرْأَةِ عَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ، اور اس عورت کی کوئی معروف عادت تھی جی، رُدَّتْ إِلَى اَيَّامِ عَادَتِهَا، تو لوٹایا جائے گا اس کو اس کے عادت کے ایام کی طرف، وَالزَّائِدُ اِسْتِحَاضَةٌ، اور زائد کیا ہوگا؟ استحاضہ ہوگا، لِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَى الْعَادَةِ اتَّصَلَ بِدَمِ الْحَيْضِ وَبِدَمِ الْاِسْتِحَاضَةِ، اس لیے کہ وہ جو عادت پر زائد ہے وہ ملا ہوا ہے حیض کے خون کے ساتھ بھی اور استحاضہ کے خون کے ساتھ بھی. فَاحْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا، تو یہ دونوں امور کا احتمال رکھتا ہے، دم حیض ہونے کا بھی اور دم استحاضہ ہونے کا بھی. فَلَوْ حَكَمْنَا بِنَقْضِ الْعَادَةِ، اگر ہم حکم لگا دیں عادت کے ٹوٹنے کا، لَزِمَنَا، بھئی لَزِمَا پڑھنا، نا مفعول ہے اور آگے الْعَمَلُ اس کا فاعل آ رہا ہے، لازم آئے گا ہم پر. کیا لازم آئے گا؟ الْعَمَلُ بِلَا دَلِيلٍ، بغیر دلیل کے عمل لازم آئے گا. اگر ہم اس کو بھی ہم کیا قرار دے دیں؟ حیض قرار دیں، اور یہ کہیں کہ عورت کی عادت ٹوٹ گئی، تو یہ تو استدلال بغیر دلیل کے ہوا، کوئی دلیل یہاں پر عادت کے ٹوٹنے کی موجود نہیں. وَقَذَلِكَ اِذَا ابْتَدَأَتْ مَعَ الْبُلُوغِ مُسْتَحَاضَةً. جی اسی طرح اگر کوئی لڑکی بالغ ہوئی استحاضہ کے ساتھ بھئی، کوئی عادت و پتہ ہی نہیں ہے اس کو مہینے میں کتنے دن حیض آتا ہے، بالغ ہوتے استحاضہ شروع ہوا، آپ بھئی دس دن سے خون بڑھ گیا، تو بھئی یہ جو دس دن سے زائد ہے یہ تو یقیناً کیا ہے؟ استحاضہ ہے. اور پہلے تین دن وہ یقیناً حیض کے ہیں، اس لیے کہ حیض کی کم سے کم مقدار کتنی ہے؟ تین دن. تو یہ جو تین سے آگے چار سے لے کر دس تک کے جو خون آیا، یہ اس کے حیض ہونے کا بھی احتمال اور استحاضہ ہونے کا بھی احتمال ہے. تو اب اگر اس کو استحاضہ قرار دیا جائے تو یہ استدلال بغیر دلیل کے ہے، اس کو استحاضہ اگر قرار دینے کی کوئی دلیل موجود نہیں. ہاں اگر اس کو حیض قرار دیا جائے تو پھر اب دلیل موجود ہے، کیونکہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ دس دن ہے، حدیث میں آیا ہے. تو ان دس دنوں کو اب حیض قرار دیا جائے گا اور زائد کو کیا قرار دیا جائے گا؟ استحاضہ. سمجھ میں آیا؟ وَكَذَلِكَ اِذَا ابْتَدَأَتْ مَعَ الْبُلُوغِ، اور اسی طرح اگر ابتدا کی کسی عورت نے بالغ ہونے کے ساتھ مستحاضتاً، اس حال میں کہ وہ مستحاضہ تھی، فَحَيْضُهَا عَشْرَةُ اَيَّامٍ، تو اس کا حیض دس دن ہوگا، لِأَنَّ مَا دُونَ الْعَشْرَةِ تَحْتَمِلُ الْحَيْضَ وَالْاِسْتِحَاضَةَ، اس لیے کہ دس سے جو کم ہے وہ حیض کا بھی احتمال رکھتا ہے اور استحاضہ، یعنی وہ تین دن سے زائد اور دس سے کم درمیان والے جو ہیں. فَلَوْ حَكَمْنَا بِارْتِفَاعِ الْحَيْضِ، اگر ہم حکم لگا دیں حیض کے اٹھ جانے کا کہ یہ سات دن درمیان والے جو ہیں یہ حیض کے نہیں ہیں، تو لَزِمَنَا الْعَمَلُ بِلَا دَلِيلٍ، تو ہم پر لازم آئے گا عمل کرنا بغیر دلیل کے. بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْعَشَرَةِ، بخلاف کس کے؟ دس دنوں کے بعد، اس کو استحاضہ قرار دینے کی دلیل موجود ہے، لِقِيَامِ الدَّلِيلِ، بوجہ دلیل کے قائم ہونے کے، عَلَىٰ أَنَّ الْحَيْضِ، تو دس دن کے بعد ہے اس کو ہم حیض قرار نہیں دیں گے، اس کو حیض قرار نہ دینے کی ہمارے پاس دلیل موجود ہے، اور وہ کیا؟ کہ حیض دس دن سے زائد ہے، تو اس کو حیض قرار نہ دینے کی دلیل تو موجود ہے، لیکن یہ جو دس سے کم ہے اس کو حیض قرار نہ دینے کی کوئی دلیل موجود نہیں. لقیام الدلیل، کی بوجہ دلیل کے قائم ہونے کے، علی ان الحیض لا تزید علی العشرتی، کے حیض زائد نہیں ہوتا دس دنوں پر. ومن الدلیل علی ان لا دلیل فیہ الا حجتا للدفع، آگے مصنف استصحاب حال کی بات کریں گے. بھئی دیکھو مصنف نے کیا بتلایا آپ کو، کہ ہمارے نزدیک استصحاب حال دفع کی دلیل تو بن سکتا ہے، الزام کی دلیل نہیں بن سکتا. کہتے ہیں مصنف، فرماتے ہیں یہی مذہب ہے ہمارے ائمہ کا، ہمارے ائمہ نے جو مسائل ذکر کیے اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک استصحاب حال دفع کی دلیل تو بن سکتا ہے، الزام کی دلیل جیسے مسئلہ مفقود ہے. استصحاب حال جو ہے، استصحاب حال دیکھو، استصحاب حال دفع کی دلیل تو بن سکتا ہے لیکن الزام کی دلیل، اس کی دلیل مسئلہ مفقود ہے. ہمارے ائمہ نے مسئلہ مفقود یوں ذکر کیا، معلوم ہوا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ استصحاب حال دفع کی دلیل بن سکتا ہے، الزام کی دلیل. دیکھو بھئی، ایک شخص ہے، عورت ہے، اس کا خاوند گم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا وہ زندہ ہے مردہ ہے، کدھر گیا، زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا، تو شریعت عند الاحناف یہ عورت نکاح نہیں کر سکتی. بھئی انتظار کرے گی یہاں تک کہ جب اس خاوند کی عمر 90 برس کو پہنچ جائے، اتنے سال گزر جائیں کہ اب کیا ہو، خاوند کی عمر کتنی ہو جائے اس وقت، وہ جو گم ہے کہ اگر اس وقت زندہ ہوتا تو 90 سال کا ہوتا، تو اس وقت پھر اب وہ قاضی کے پاس جائے گی اور قاضی اس شخص کے مرنے کا حکم اور فیصلہ کرے گا، پھر وہ عورت اپنی عدت گزارے گی، اور عدت کے بعد اب کیا کر سکتی ہے؟ نکاح، اگر اس وقت تک وہ جوان ہوئی. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ اس نے صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس نے بڑی عمر میں مثلا شادی کی ہے یا جلدی بھی کی ہے، لیکن عند الاحناف اس وقت تک وہ نکاح نہیں کر سکتی. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ یہ مسئلہ ہے بھائی. لیکن زمانہ حال میں احناف جو ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب پر فتویٰ دیتے ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک 4 سال تک انتظار کرے، 4 سال تک اگر اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا تو قاضی اس شخص کی موت کا فیصلہ کر دے گا، اور پھر عورت عدت گزار کر کیا کر سکتی ہے؟ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیے یہ جو مفقود ہے، یاد رکھو اس کے بارے میں، یاد رکھو اس کا مال بطور ورثہ کے تقسیم نہیں ہوگا. بطور ورثہ کے اس کا مال تقسیم، کہ بھائی اس کا مال تقسیم کر دو، ایک وارث سارے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، بھائی ہمیں اس کا اتنا حصہ ہمارا بنتا ہے، اتنا ہمارا، یہ مال تقسیم کرو، ہمیں مال دے دو. کہتے ہیں نہیں بھائی، یہاں استصحاب حال کو دلیل بنایا ہے ہمارے ائمہ نے، اور دفع کی دلیل بنایا ہے. کس چیز کی؟ یعنی جیسے وہ شخص پہلے زندہ تھا، اب بھی کیا ہے؟ زندہ ہے، اسی حالت پر کو کیا کیا اس کے لیے ثابت کر دیا. اور جب کوئی شخص زندہ ہو تو کیا اس کے مال کو وارثوں میں تقسیم کرتے ہیں بھائی؟ نہیں کرتے. تو وہ اپنے مال کے حق میں زندہ ہے تو غیر کا استحقاق اس کے مال میں ثابت نہیں ہو سکتا. استصحاب حال کے ذریعے ہم غیر کے استحقاق کو اس کے مال کے اندر سے کیا کر دیں گے؟ دفع کر دیں گے. غیر اس کے مال کا مستحق. تو دیکھا یہاں استصحاب حال کو ہم نے دلیل بنایا کس چیز کے لیے؟ دفع کے لیے. کس چیز کو دفع کیا؟ غیر کے استحقاق کو. کس چیز کے اندر؟ اس مفقود کے مال کے اندر. غیر کا کوئی استحقاق نہیں ہے بھائی، اس کے استحقاق کو ہم نے دفع کر دیا. کس کے ذریعے؟ استصحاب حال کے ذریعے. اور لیکن یہ استصحاب حال الزام کی دلیل نہیں بنتا. چنانچہ اب اگر یہ جو شخص مفقود ہے، یہ گم ہو، جو گما ہے، اس کا کوئی ایسا شخص رشتہ دار مر جاتا ہے کہ یہ بھی اس کا وارث ہے، مثلا اس کا باپ فوت ہو گیا بھائی، یہ گما ہوا ہے اور باپ کیا ہوا؟ فوت ہو گیا. یاد رکھو جب مورث مرتا ہے تو جو ورثہ زندہ ہو صرف ان کو حصہ ملتا ہے، جو پہلے ہی مر چکے ہیں ان کا حصہ. بھائی باپ زندہ تھا، اس کا ایک بیٹا فوت ہو گیا، تو اب باپ کے مرنے کے بعد وہ جو بیٹا باپ کی زندگی میں فوت ہو گیا تھا، اس کا حصہ وراثت میں نہیں آئے گا بھائی، صرف ان کا حصہ آئے گا جو کیا تھے؟ زندہ تھے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو آپ یہ شخص گما ہوا ہے، مثلا اس کا باپ فوت ہو گیا، تو آپ باپ کے مال کا یہ وارث نہیں بنے گا، یعنی اس کا حصہ نکال کر اس کے بچوں وغیرہ کو نہیں دیں گے، اس کی بیوی بچوں کو نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ استصحاب حال دفع کی دلیل تو بن سکتا ہے، الزام کی دلیل. تو یہاں ہم یوں کہیں کہ وہ شخص پہلے زندہ تھا اور اب تو اب بھی کیا ہوگا؟ زندہ ہوگا، اور جب زندہ ہوگا تو کیا بنے گا؟ وارث بنے گا. جب وارث بنے گا تو اس ورثے کے اندر اس کا حق بھی ہے، اس کا حق بھی، زندہ کا تو حق ہوا کرتا ہے تو اس کا بھی حق ہے، لہذا اس کو بھی حق اسے ملنا چاہیے. تو یہ تو ہم کیا کر رہے ہیں جی؟ اس کا استحقاق ثابت لازم کر رہے ہیں. کس کے اندر؟ غیر کے مال میں. اس مفقود کا استحقاق لازم کر رہے ہیں کس کے اندر؟ غیر کے مال میں، تو باپ فوت ہو گیا، باقی بیٹوں وغیرہ وارثوں کو تو مال ملے گا لیکن اس کے حصے کو الگ نہیں کیا جائے گا، ورنہ تو غیر پر اس کے مال کا کیا کرنا، اس کا استحقاق کو لازم کرنا ہوگا، اور استصحاب حال بھائی یہ الزام کی دلیل، تو یہ کہنا کہ پہلے زندہ تھا تو اب بھی زندہ ہوگا، اور جب زندہ ہے تو یہ وارث بنے گا، جب وارث بنے گا تو ورثے کے اندر اس کا بھی حصہ ہے، تو استصحاب حال کو دلیل بنانا الزام کے لیے، کس چیز کا الزام ہے؟ اس مفقود کے استحقاق کا الزام ہے، کس پر بھائی؟ غیر کے مال پر، غیر کے مال پر، صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا تو یہ اب غیر کے مال میں کے وارث نہیں بنے گا بھائی، تو یہاں استصحاب حال الزام کی دلیل ہے، تو ہمارے ائمہ نے مسئلہ مفقود کو یوں بیان کیا ہے کہ اگر کہ یہ اس کا مال کسی میں تقسیم نہیں ہوگا بطور ورثہ کے، لیکن اگر اس کے وارثوں میں کوئی مر جائے تو پھر یہ اس کا وارث نہیں بنے گا، چنانچہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں المفقود حی فی مال نفسہ، مفقود اپنے مال کے حق میں تو زندہ ہے، ومیت فی مال غیرہ، اور غیر کے مال کے حق میں یہ کیا ہے؟ مردہ ہے، گویا مر چکا ہے پہلے، جب مر چکا ہے تو اس کا حصہ بھی، تو دیکھو ہمارے ائمہ نے یہ ذات مسئلہ ذکر کیا اور تو معلوم ہوا اس میں انہوں نے استصحاب حال کو دلیل بنایا ہے، معلوم ہوا استصحاب حال دفع کی دلیل تو بن سکتا ہے، الزام کی دلیل نہیں بن سکتا، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ومن الدلیل، اور دلائل میں سے بھائی، دلیلوں میں سے اعلی بھائی، من الدلیل خبر مقدم ہے، آگے آ رہا ہے مسألۃ المفقود، یہ مبتدا مؤخر ہے، مفقود گم، وہ شخص جو گما ہے غائب ہے، وہ مفقود کا مسئلہ دلیل میں سے ہے، کس میں سے ہے؟ یعنی جو دیکھو بھائی استصحاب حال دفع کی دلیل تو بن سکتا ہے، الزام کی دلیل، اس کے دلائل میں سے ایک دلیل کیا ہے؟ مسئلہ مفقود بھی ہے، یہ بات ذکر کر رہے ہیں، ومن الدلیل، اور دلیل میں سے کیا ہے؟ مسئلہ مفقود بھی ہے، کس چیز کی دلیل؟ علی ان لا دلیل فیہ الا حجۃ للدفع دون الالزام، اس بات کی کہ کوئی دلیل نہیں ہے استصحاب حال کے اندر، الا حجۃ للدفع، مگر کس چیز کی دلیل؟ دفع کی دلیل، دون الالزام نہ کہ الزام، تو استصحاب حال کے اندر دفع کی دلیل تو ہے، الزام کی دلیل نہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ مسألۃ المفقود، وہ مسئلہ مفقود ہے، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ غَيْرُهُ مِيرَاثَهُ، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی مستحق نہیں ہوتا اس کی میراث، یعنی اس غیر کوئی اس کی میراث کا مستحق نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اپنے مال کے حق میں کیا ہے؟ زندہ ہے، وَلَوْ مَاتَ مِنْ أَقَارِبِهِ حَالَ فَقْدِهِ، اور اگر کوئی مر گیا اس کے رشتہ داروں میں سے اس کے گم ہونے کی حالت میں، لَا يَرِثُهُ مِنْهُ، تو یہ اس سے وارث نہیں بنے گا، فَانْدَفَعَ اسْتِحْقَاقُ الْغَيْرِ بِلَا دَلِيلٍ، تو دور ہو گیا غیر کا استحقاق، دیکھا دفع کی دلیل بن رہا ہے، دور ہوا غیر کا استحقاق بغیر دلیل کے، بغیر دلیل کے جو غیر کا استحقاق تھا مفقود کے مال میں، اس کو ہم نے کس کے ذریعے دور کر دیا؟ استصحاب حال کے ذریعے، تو دور ہوا غیر کا استحقاق بغیر دلیل کے، جو غیر کا استحقاق بغیر دلیل کے تھا وہ استصحاب کے ذریعے کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا، ولم یثبت له الاستحقاق بلا دلیل، اور اس کا استحقاق بھی ثابت نہیں ہوا بغیر دلیل کے، بغیر دلیل کے، سمجھ میں آیا؟ استصحاب حال کے ذریعے اس کا استحقاق بغیر دلیل کے ثابت نہیں، یعنی غیر پر لازم نہیں ہوا، چلیے بس، مولانا ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.